سورة النمل، سورہ نمل کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ نمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس میں 7 رکوع اور 93 آیتیں ہیں۔ نمل نام رکھنے کی وجہ، نمل کے معنی ہے چونٹی، اور اس سورت کی آیت نمبر 18 میں ایک چونٹی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا۔ سورہ نمل کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں وہ امور بیان کیے گئے ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اسے اپنا رب اور اپنا واحد معبود مان لے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کی تصدیق کرے، اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانے۔ مزید اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو آخرت میں سب سے بڑے نقصان اور برے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ نمبر 2، یہ 5 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور چیوٹی کا واقعہ۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ نمبر 4، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 5، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ 3، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل بیان کیے گئے کہ اس نے زمین و آسمان اور بحر و بر کو پیدا کیا، زمین کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا انسان کو الہام کیا، خشکی اور تری کی اندھیریوں میں انسان کو راہ دکھائی اور اسے کثیر رزق عطا کیا۔ یہ بتایا گیا کہ قیامت کی ہولناکیاں اچانک آ جائیں گی۔ نیز اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور دن اور رات کے آنے جانے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا۔ نمبر 4، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کا انکار کرنے والے مشرکین کا رد کیا گیا۔ نمبر 5، قیامت کی چند علامات بیان کی گئیں، جیسے دابت الارض کا نکلنا، پہاڑوں کا اڑنا اور سور میں پھونک ماری جانا وغیرہ۔ نمبر 6، قیامت کے دن لوگوں کی 2 اقسام اور ان کی جزا بیان کی گئی۔ سورہ شعراء کے ساتھ مناسبت، سورہ نمل کی اپنے سے ماں قبل سورت شعراء کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں کی ابتدا میں قرآن پاک کا وصف بیان ہوا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ شعراء کی طرح سورہ نمل میں بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان ہوئے۔ البتہ سورہ نمل میں مزید حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا، تو گویا کہ سورہ نمل سورہ شعراء کا تتمہ ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کر کے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دی گئی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔
ترجمہ، توسین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ توسین، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات القرآن، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ سورت قرآن اور اس روشن کتاب کی آیتیں ہیں جو حق اور باطل میں امتیاز کرتی ہیں، اور جس میں علوم اور حکمتیں امانت رکھی گئی ہیں۔ یہاں روشن کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یا اس سے مراد بھی قرآن پاک ہی ہے، اور یہ قرآن مجید کی صفت ہے۔
ہدًى وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔
ترجمہ، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہدوں و بشرا، ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، فرض نمازیں ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور نماز کی شرائط و آداب اور جملہ حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب ان کے مال پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو خوش دلی سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون۔
ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیے ہیں تو وہ بھٹک رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اس سے پہلی آیتوں میں ایمان والوں کے حالات بیان کیے گئے اور اس آیت سے کافروں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر اور قرآن پاک میں قیامت کے دن ملنے والے نیک اعمال کے جو ثواب اور برے اعمال کے جو عذاب بیان کیے گئے ہیں ان پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیے ہیں کہ وہ اپنی برائیوں کو خواہشات کی وجہ سے بھلائی جانتے ہیں، پس وہ اپنی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں اور ان کے پاس بصیرت نہیں جس کے ذریعے وہ اچھائی اور برائی میں امتیاز کر سکیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں قتل اور گرفتاری کا برا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں کہ ان کا انجام دائمی عذاب ہے۔
وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ،
ترجمہ، اور اے محبوب بے شک آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے حکمت والے علم والے کی طرف سے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور اے محبوب بے شک آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی طرف سے قرآن مجید کی آیات نہیں مناتے بلکہ آپ کو اس رب تعالیٰ کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے جو حکمت والا اور علم والا ہے، لہذا کفار کا یہ اعتراض غلط اور باطل ہے کہ آپ اپنی طرف سے قرآن پاک کی آیتیں بناتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استاد نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استاد نہیں بلکہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھا ہے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خادم اور قاصد بن کر تشریف لاتے رہے۔ یہ بھی پتہ لگا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ سب لوگ مخلوق سے قرآن سیکھتے ہیں اور حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے خالق سے سیکھا۔
اِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔
ترجمہ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے تو میں جاتا ہوں اور عنقریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی چمکتی ہوئی چنگاری لاؤں گا تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی کہ اس موسیٰ کو جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی اور اللہ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو عزت والا حکمت والا ہے، اور اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ تو جب آپ نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا کہ گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرتے نہیں، لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی پھر برائی کے بعد اپنے عمل کو نیکی سے بدل دیا تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف نو نشانیوں میں سے ہے، بے شک وہ فرعونی نافرمان لوگ تھے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی پانچ آیات میں بیان کیے گئے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے۔ دوران سفر یوں ہوا کہ رات کے وقت کافی اندھیرا اور برف باری ہونے کی وجہ سے سخت سردی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام راستہ بھی بھول گئے تھے، اور اسی رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ کو درد ذہ یعنی بچے کی ولادت کا درد بھی شروع ہو گیا۔ اسی حال میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے ایک روشنی ملاحظہ فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گھر والی سے کہا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں اس طرف جاتا ہوں اور تھوڑی دیر میں تمہارے پاس راستے کی کوئی خبر لاتا ہوں، یا اس میں سے کوئی چمکتی ہوئی چنگاری لے آؤں گا تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو اور سردی کی تکلیف سے امن پاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا دی گئی کہ اس موسیٰ کو برکت دی گئی جو اس آگ کی جگہ میں ہے، اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو عزت والا حکمت والا ہے، اور اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا ڈال دیا تو وہ سانپ بن گیا۔ جب آپ علیہ السلام نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام خوف کی وجہ سے پیٹ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میری بارگاہ میں سانپ یا کسی اور چیز سے رسول ڈرتے نہیں، جب میں انہیں امن دوں تو پھر کسی چیز کا کیا اندیشہ ہے، لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی اس کو ڈر ہوگا، یہاں تک کہ وہ اس سے توبہ کر لے اور برائی کے بعد اپنے عمل کو نیکی سے بدل دے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، توبہ قبول فرماتا ہوں اور بخش دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسری نشانی دکھائی گئی اور فرمایا گیا، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالو تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت صوف کا جبا پہنے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ سورج کی شعاؤں کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نو نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بے شک وہ فرعونی نافرمان لوگ ہیں اور کفر و سرکشی میں حد سے بڑھ چکے ہیں۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، یاد رہے کہ اس ندا سے اور اس واقعے سے ولایت و معرفت کے بہت سے اسرار اخذ کیے گئے ہیں۔ فی تسع آیات، نو نشانیوں میں سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نو نشانیاں عطا کی گئی وہ یہ ہے، نمبر ایک عصا، نمبر دو ید بیدا، نمبر تین بولنے میں دقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دور فرما دیا، نمبر چار دریا کا پھٹنا اور اس میں رستے بننا، نمبر پانچ طوفان، نمبر چھ ٹڈی، نمبر سات گھن، نمبر آٹھ مینڈک، نمبر نو خون۔ اس رکوع میں پہلی دو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جبکہ ان میں سے آخری چھ نشانیوں کا مفصل بیان نوے پارے کے چھٹے رکوع میں گزر چکا ہے۔
فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔
ترجمہ، پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھولتی ہوئی ہماری نشانیاں آئیں تو وہ کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے، تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ فلما جاءتهم آیاتنا، پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آئیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرعونیوں کے پاس آنکھیں کھول دینے والی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یوں آئیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے پاس تشریف لا کر ان نشانیوں کو ظاہر فرمایا تو وہ کہنے لگے، ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے صرف ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان معجزات کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل دماغ ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ بے شک یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی زبانوں سے انکار کرتے رہے، تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا کہ وہ لوگ دریا میں غرق کر کے ہلاک کر دیے گئے۔ عذاب یافتہ لوگوں کے انجام سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ واقعہ کفار قریش کے سامنے بطور مثال پیش کر کے ان پر واضح کر دیا گیا کہ جو رب تعالیٰ فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ان لوگوں کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے جو فرعون اور اس کی قوم کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے، کیونکہ دشمنوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب و جلال اسی طرح ہمیشہ کے لیے ہے جس طرح اولیاء پر اس کا کرم و جمال ہر زمانے میں باقی ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے حال اور انجام سے عبرت و نصیحت حاصل کرے اور ان تمام اسباب کو ترک کر دے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔
ترجمہ، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا اور دونوں نے کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا،
اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، یعنی ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو قضاء اور سیاست کا علم دیا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو چوپایوں اور پرندوں کی بولی کا علم دیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نبوت و ملک عطا فرما کر جن و انس اور شیاطین کو ہمارے لیے مسخر کر کے اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر ہمیں فضیلت بخشی۔ علم والوں کو شکر کرنے کی ترغیب، اس آیت میں اہل علم کے لیے ترغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو علم عطا کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور عاجزی و انکساری کا اظہار کریں، اور یہ ذہن بنائیں کہ اگرچہ انہیں کثیر لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے لیکن بہت سے بندوں کو ان پر بھی فضیلت حاصل ہے، کہ ہر علم والے کے اوپر بڑا علم والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی فرماتے ہوئے کہتے تھے، سب لوگ عمر فاروق سے زیادہ فقی ہیں۔
وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِيْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ۔
ترجمہ، اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے اور فرمایا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے۔ یہاں آیت میں نبوت، علم اور ملک میں جانشینی مراد ہے، مال کی وراثت مراد نہیں۔ چنانچہ ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نبوت، علم اور ان کے ملک کے وارث بنے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ملک عطا ہوا، اور مزید انہیں ہواؤں اور جنات کی تسخیر بھی عطا کی گئی۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد علم، نبوت اور ملک صرف حضرت سلیمان کو عطا ہوئے، ان کی باقی اولاد کو نہ ملے۔ اسے یہاں مجازن میراث سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ میراث در حقیقت مال میں ہوتی ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام روحانی کمالات کا وارث بناتے ہیں، ان کے نزدیک مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے 19 بیٹے تھے، ان میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور ملک کے وارث ہوئے۔ اگر یہاں مال کی وراثت مراد ہوتی تو حضرت داؤد کے سب بیٹے اس میں برابر کے شریک ہوتے۔ سر دست یہاں تین معتبر تفاسیر کے حوالے سے لکھا گیا، جبکہ ان کے علاوہ تفسیر طبری، تفسیر بیداوی، تفسیر ابو سعود، تفسیر کبیر، تفسیر البحر المحیط اور تفسیر جلالین وغیرہ میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے علم، نبوت اور ملک کے وارث ہوئے۔ لہٰذا اس آیت کو اس بات کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مال کی وارث بنتی ہے۔ اس کی مزید صراحت اس حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہ بنایا، بلکہ انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا، تو جس نے علم اختیار کیا اس نے پورا حصہ لیا۔ وقالا، اور فرمایا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور دنیا و آخرت کی بکثرت نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، بے شک یہی اللہ تعالیٰ کا کھلا فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کی مملکت عطا فرمائی۔ 40 سال آپ علیہ السلام اس کے مالک رہے، پھر پوری دنیا کی مملکت عطا فرمائی۔ جن و انس، شیطان، پرندے، چوپائے، درندے، سب پر آپ علیہ السلام کی حکومت تھی، اور ہر ایک شے کی زبان آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور آپ کے زمانے میں عجیب و غریب صنعتیں ایجاد ہوئیں۔
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون۔
ترجمہ، اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ روکے جاتے تھے۔ وحشر لسليمان جنوده، اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے۔ اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف مقامات سے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکروں کو جمع کر دیا گیا، اور اس لشکر کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کا انتظام کرنے کے لیے اگلوں کو آگے بڑھنے سے روکا جاتا تاکہ سب جمع ہو جائیں، اس کے بعد انہیں چلایا جاتا تھا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ پہلے ایک جگہ ترتیب سے روکے جاتے تھے، پھر انہیں کہیں روانہ کیا جاتا تھا۔ مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی جگہ 100 فرسخ یعنی 300 میل میں تھی، 25 فرسخ یعنی 75 میل جنوں کے لیے، 25 فرسخ انسانوں کے لیے، 25 فرسخ پرندوں کے لیے، اور 25 فرسخ وحشی جانوروں کے لیے تھی۔ فی زمانہ کی چھاونیوں کا سسٹم دیکھ کر یہ بات کوئی بعید نہیں لگتی۔
حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔
ترجمہ، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ حتی اذا اتو علی واد نمل، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ طائف یا شام میں اس وادی پر سے گزرے جہاں چیونٹیاں بکثرت تھیں۔ جب چیونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ ملکہ نے یہ اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جبر اور زیادتی آپ علیہ السلام کی شان نہیں ہے، اس لیے اگر آپ علیہ السلام کے لشکر سے چونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری ہی میں کچلی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات 3 میل سے سن لی، اور ہوا ہر شخص کا کلام آپ کی مبارک سماعت تک پہنچاتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام چونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ حضرت سلیمان کا یہ سفر ہوا پر نہ تھا بلکہ پیدل اور سواریوں پر تھا۔
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔
ترجمہ، تو سلیمان اس کی بات پر مسکرا کر ہنس پڑے اور عرض کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو اس کی بات پر مسکرا کر ہنس پڑے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ چونٹی کی بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے چونٹیوں کی حفاظت، ان کی ضروریات کی تدبیر اور چونٹیوں کو نصیحت کرنے پر تعجب کرتے ہوئے مسکرا کر ہنس پڑے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہنسنا تبسم ہی ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہنسنا تبسم ہی ہوتا ہے، وہ حضرات کہہ کہہ مار کر نہیں ہنستے۔ بخاری شریف کی حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی پورا ہنستے نہ دیکھا، حتیٰ کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تالو دیکھ لیتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف مسکرایا کرتے تھے۔ وقالا، اور عرض کی، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے پر اس کی حمد کرتے ہوئے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے نبوت، ملک اور علم عطا فرما کر مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دے کہ میں بقیہ زندگی میں بھی وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں کے زمرے میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ خاص قرب کے لائق بندوں سے مراد انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم ہیں۔
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔
ترجمہ، اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا، مجھے کیا ہوا کہ میں حدود کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے، میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے۔ وتفقد الطیر، اور پرندوں کا جائزہ لیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اسی سفر کے دوران پیش آنے والا ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو یہاں نہیں دیکھ رہا، یا وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے، میں غیر حاضری کی وجہ سے اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ سخت سزا سے مراد اس کے پر اکھاڑ کر، یا اسے اس کے پیاروں سے جدا کر کے، یا اس کو اس کے ساتھیوں کا خادم بنا کر، یا اس کو غیر جانوروں کے ساتھ قید کرنے کی صورت میں سزا دینا ہے۔ البتہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید یہ فرمایا کہ ہدہد کو سزا دی جائے گی، مگر یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول دلیل میرے پاس لائے جس سے اس کی معذوری ظاہر ہو۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا پرندوں کا جائزہ لینے اور ہدہد کے بارے میں دریافت کرنے کا ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ پر اترتے تو جن و انس اور پرندوں کے لشکر آپ پر سایہ کر دیتے، یہاں جب ہدہد کی جگہ سے انہیں دھوپ پہنچی تو اس طرف دیکھا، وہاں ہدہد موجود نہیں تھا، اس لیے ہدہد کے بارے میں فرمایا کہ میں ہدہد کو یہاں نہیں دیکھ رہا۔ دوسرا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی کی جگہ کے بارے میں بتا دیتا تھا، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ زمین کے اندر موجود پانی بھی دیکھ لیتا اور پانی کے قریب یا دور ہونے کے بارے میں جان لیتا تھا۔ جہاں اسے پانی نظر آتا وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو کریدنا شروع کر دیتا، پھر جنات آتے اور اس جگہ کو ہود کر پانی نکال لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب اس جگہ اترے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی کی حاجت ہوئی، لشکر والوں نے پانی تلاش کیا لیکن انہیں نہ ملا، ہدہد کو دیکھا گیا تاکہ وہ پانی کے بارے میں بتائے لیکن ہدہد یہاں موجود نہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں ہدہد کو یہاں موجود نہیں پاتا۔ یاد رہے کہ ہدہد کو مصلحت کے مطابق سزا دینا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حلال تھا، اور جب پرندے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے تو تادیب و سیاست اس تسخیر کا تقاضا ہے کہ اس کے بغیر تسخیر مکمل نہیں ہوتی۔
فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ اللہ يسجدوا للہ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم.
ترجمہ: تو حدود کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں. میں نے ایک عورت دیکھی جو لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے، اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دیے تو انہیں سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے. شیطان نے انہیں روک دیا تاکہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. فمکث غیر بعید، تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا. اس آیت اور اس کے بعد والی چار آیات میں اس واقعے کا جو حصہ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدہد زیادہ دیر تک غیر حاضر نہ رہا، بلکہ جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار شریف میں حاضر ہو گیا اور انتہائی ادب، عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی طلب کر کے عرض کرنے لگا، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ علیہ السلام نے نہ دیکھی، اور میں یمن کے ایک علاقے سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جس کا نام بلقیس ہے، وہ لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے، اور اسے ہر اس چیز میں سے وافر حصہ ملا ہے جو بادشاہوں کے لیے شایان ہوتا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے جس کی لمبائی 80 گز، چوڑائی 40 گز اور اونچائی 30 گز ہے. وہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے اور اس میں جواہرات لگے ہوئے ہیں. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دی اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، اس لیے وہ سیدھا راستہ یعنی حق اور دین اسلام کا راستہ نہیں پاتے، تاکہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں یعنی بارش اور نباتات کو نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. خیال رہے کہ حدود کی گفتگو کے آخری حصے کا تعلق ان علوم سے ہے جو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے حاصل کیے تھے، اور یہاں حدود نے اپنے دین کی مضبوطی ظاہر کرنے کے لیے یہ کلام کیا تھا، اللہ یسجدوا للہ، تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں سورج کی عبادت کرنے والوں بلکہ ان تمام باطل پرستوں کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی پوجیں. مقصود یہ ہے کہ عبادت کا مستحق صرف وہی ہے جو کائنات ارضی و سماوی پر قدرت رکھتا ہو اور جمیع معلومات کا عالم ہو، جو ایسا نہیں وہ کسی طرح عبادت کا مستحق نہیں. نوٹ: یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے.
واضح رہے کہ ریکارڈڈ آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا.
قال سننظر اصدقت ام کنت من الكاذبین اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.
ترجمہ: سلیمان نے فرمایا، ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے، میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. عورت نے کہا، اے سرداروں، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے. یہ کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ. قالا، فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود سے فرمایا، ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو سچا ہے یا جھوٹا،
اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مکتوب لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ اس کے بعد مدعا یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ اس مکتوب پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مہر لگائی اور حدود سے فرمایا، میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ حدود وہ مکتوب گرامی لے کر بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس وقت بلقیس کی گرد اس کے امراء اور وزراء کا مجمع تھا۔ حدود نے وہ مکتوب بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس اس مکتوب کو دیکھ کر خوف سے لرز گئی اور پھر اس پر مہر دیکھ کر کہنے لگی، اے سرداروں، مجھے ایک معزز خط موصول ہوا ہے۔ بلقیس نے اس خط کو عزت والا اس لیے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ اس سے اس نے جانا کہ مکتوب بھیجنے والا جلیل القدر بادشاہ ہے، یا اس لیے عزت والا کہا کہ اس مکتوب کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام پاک سے تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ مکتوب کس کی طرف سے آیا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، بے شک وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرو اور تکبر نہ کرو جیسا کہ بعض بادشاہ کیا کرتے ہیں، اور میرے پاس فرما بردارانہ شان سے حاضر ہو جاؤ۔
قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔
ترجمہ، ملکہ نے کہا، اے سرداروں، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا، ہم قوت والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں، اور اختیار تو تمہارے ہی پاس ہے، تو تم غور کر لو کہ تم کیا حکم دیتی ہو۔ قالت، ملکہ نے کہا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مکتوب کا مضمون سنا کر بلقیس اپنی مملکت کے وزراء کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، اے سرداروں، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔ سرداروں نے کہا، ہم قوت والے ہیں اور بڑی سخت جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر تیری رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم بہادر اور شجاع ہیں، قوت و توانائی والے ہیں، کثیر فوجیں رکھتے ہیں اور جنگ آزما ہیں۔ سرداروں نے مزید کہا کہ سلو یا لڑائی کا اختیار تو تمہارے ہی پاس ہے، اے ملکہ، تو تم غور کر لو کہ تم کیا حکم دیتی ہو، ہم تیری اطاعت کریں گے اور تیرے حکم کے منتظر ہیں۔ اس جواب میں انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ ان کی رائے جنگ کی ہے، یا اس جواب سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جنگی لوگ ہیں، رائے اور مشورہ دینا ہمارا کام نہیں، تم خود صاحب عقل اور صاحب تدبیر ہو، ہم بہرحال تیری اطاعت کریں گے۔
قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔
ترجمہ، اس نے کہا، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ قالت، اس نے کہا، جب بلقیس نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اس نے انہیں ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا، اور جنگ کے نتائج سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ جب بادشاہ کسی بستی میں اپنی قوت اور طاقت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں، اور اس کے عزت والوں کو قتل کر کے قیدی بنا کر اور ان کی توہین کر کے انہیں ذلیل کر دیتے ہیں، یہی بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ ملکہ بلقیس چونکہ بادشاہوں کی عادت جانتی تھی، اس لیے اس نے یہ کہا، اور اس کی مراد یہ تھی کہ جنگ مناسب نہیں ہے، اس میں ملک اور اہل ملک کی تباہی اور بربادی کا خطرہ ہے۔
وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔
ترجمہ، اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ، اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں۔ سرداروں کے سامنے جنگ کے نتائج رکھنے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ہمارے قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی، کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اس لیے اگر وہ بادشاہ ہیں تو ہدیہ قبول کر لیں گے اور اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہ کریں گے اور اس کے علاوہ اور کسی بات سے راضی نہ ہوں گے کہ ہم ان کے دین کی پیروی کریں۔ چنانچہ ملکہ نے اپنے قاصد کو ایک خط دے کر روانہ کیا اور اس کے ساتھ 500 غلام اور 500 باندیاں بہترین لباس اور زیوروں کے ساتھ آراستہ کر کے سونے سے نقش و نگار کی ہوئی زینوں پر سوار کر کے بھیجے۔ ان کے علاوہ 500 سونے کی اینٹیں، جواہرات لگے ہوئے تاج اور مشک و امبر وغیرہ بھی روانہ کیے۔ حدود یہ دیکھ کر چل دیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تمام حالات کی خبر پہنچا دی۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 9 فرسنگ یعنی 27 میل کے میدان میں بچھا دی جائیں اور اس کے ارد گرد سونے چاندی سے بلند دیوار بنا دی جائے اور خشکی و تری کے خوبصورت جانور اور جنات کے بچے میدان کے دائیں بائیں حاضر کیے جائیں۔
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون۔
ترجمہ: پھر جب قاصد سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے فرمایا، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو؟ تو اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرما رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ فلما جاء سلیمان، پھر جب قاصد سلیمان کے پاس آیا، جب بلقیس کا قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے علم، نبوت اور بادشاہت کی صورت میں عطا فرما رکھا ہے وہ اس دنیاوی مال و اسباب سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو، یعنی تم فخر کرنے والے لوگ ہو، مال دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے پر بڑائی جتاتے ہو اور ایک دوسرے کے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کثیر عطا فرمایا کہ اتنا اوروں کو نہ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دین اور نبوت سے بھی مشرف کیا۔
ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بها ولنخرجنہم منہا اذلہ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔
ترجمہ: ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ تو ضرور ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہوگی اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ ارجع الیہم، ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد کے امیر منذر بن عمر سے فرمایا کہ یہ ہدیہ لے کر ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ، اگر وہ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہوگی اور ہم ضرور ان کو شہر سبا سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ جب قاصد ہدیہ لے کر بلقیس کے پاس واپس گئے اور تمام واقعات سنائے تو اس نے کہا، بے شک وہ نبی ہیں اور ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر بلقیس نے اپنا تخت اپنے 7 محلوں میں سب سے پچھلے محل میں محفوظ کر کے سب دروازوں پر تالے لگوا دیے اور ان پر پہرے دار بھی مقرر کر دیے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا انتظام کرنے لگی تاکہ دیکھے کہ آپ علیہ السلام اسے کیا حکم فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آپ علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔
قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔
ترجمہ: سلیمان نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے جو ان کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ قال، فرمایا، جب بلقیس اتنا قریب پہنچ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے صرف 1 فرسنگ یعنی 3 میل کا فاصلہ رہ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ تخت منگوانے سے آپ علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ اس کا تخت حاضر کر کے اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنی نبوت پر دلالت کرنے والا معجزہ دکھائیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس تخت کی وضع بدل دیں اور اس سے اس کی عقل کا امتحان فرمائیں کہ وہ اپنا تخت پہچان سکتی ہے یا نہیں۔
قال عفریت من الجن انا آتیك به قبل ان تقوم من مقامك وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ.
ترجمہ: ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں بے شک اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں. قال عفریتم من الجن، ایک بڑا خبیث جن بولا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر ایک بڑا طاقتور خبیث جن بولا، میں وہ تخت آپ علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا جہاں آپ علیہ السلام فیصلہ کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں، اور میں بے شک اس تخت کو اٹھانے پر قوت رکھنے والا اور اس میں لگے ہوئے جواہرات وغیرہ پر امانت دار ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سے جلدی چاہتا ہوں. مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مجلس منعقد کرتے تھے جس میں صبح سے لے کر دوپہر تک آپ علیہ السلام مختلف معاملات کے فیصلے فرمایا کرتے تھے.
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ.
ترجمہ: اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. چنانچہ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے. قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کتاب کا علم رکھنے والے سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتے تھے. چنانچہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہی قول زیادہ صحیح ہے اور جمہور مفسرین کا اسی پر اتفاق ہے. ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ انسانوں میں سے ایک شخص تھے اور ان کا نام حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. یہ جمہور مفسرین کا قول ہے. ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس سے مراد حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اکثر مفسرین نے فرمایا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ان تفاسیر کے علاوہ دیگر معتبر تفاسیر جیسے تفسیر سمرقندی جلد 2 صفحہ 497، تفسیر جلالین صفحہ 320، تفسیر ساوی جلد 4 صفحہ 1498، تفسیر روح البیان جلد 6 صفحہ 349 میں راجے اور جمہور مفسرین کا یہی قول لکھا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں.
انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک،
میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. جب حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس تخت کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم سب سے زیادہ جلدی اس تخت کو لانے والے ہوگے. حضرت آصف بن برخیہ نے جب اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی تو اسی وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار ہو گیا. اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم سے کرامات ظاہر ہونے کا ثبوت. اس آیت سے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم سے کرامات کا ظاہر ہونا بھی ثابت ہوتا ہے. حضرت علامہ یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولیاء کرام سے کرامات کا ظاہر ہونا عقلی طور پر ممکن اور نقلی دلائل سے ثابت ہے. عقلی طور پر ممکن اس لیے ہے کہ ولی سے کرامت ظاہر کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے محال نہیں، بلکہ یہ چیز ممکنات میں سے ہے. جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزات ظاہر کر دینا، یہ اہل سنت کے کامل اولیاء کرام اصول فقہ کے بڑے بڑے علماء فقہاء اور محدثین کا مذہب ہے. مشرق و مغرب اور عرب و عجم میں ان کی کتابوں میں اس بات کی صراحت موجود ہے. پھر اہل سنت کے جمہور محقق آئمہ کے نزدیک صحیح ثابت اور مختار قول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزے کے طور پر جائز ہے وہ اولیاء کرام سے کرامت کے طور پر جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے نبوت والا چیلنج کرنا مقصود نہ ہو۔ معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے، کرامت ولی سے۔ معجزے کے ذریعے کفار کو چیلنج کیا جاتا ہے، جبکہ ولی کو بغیر ضرورت کرامت ظاہر کرنا منع ہے۔ اولیاء کرام سے کرامات ثابت ہونے پر قرآن پاک اور بکثرت احادیث مبارکہ میں دلائل موجود ہیں۔ قرآن پاک میں موجود حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بے موسم کے پھل آنے والا واقعہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کو ہلانے پر پکی ہوئی عمدہ اور تازہ کھجوریں گرنے والا واقعہ، اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار میں سینکڑوں سال تک سوئے رہنے والا واقعہ، اور حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلک چپکنے سے پہلے تخت لانے والا واقعہ ولی سے کرامات ظاہر ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار کرامتوں کا ظہور بھی ولی سے کرامت ظاہر ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ، پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، یعنی جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، پلک جھپکنے سے پہلے تخت کا میرے پاس آ جانا مجھ پر میرے رب کے فضل کی وجہ سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کے انعامات پر شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، کیونکہ اس شکر کا نفع خود اس شکر گزار کو ہی ملے گا، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب عز و جل شکر سے بے پرواہ ہے، اور ناشکری کرنے والے پر بھی احسان کر کے کرم فرمانے والا ہے۔ خود پسندی کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف فضل کو منسوب کرنے کی ترغیب۔ یاد رہے کہ بندے کو جو نعمت اور صلاحیت ملے اس پر اسے خود پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس طرح کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ خود پسندی انتہائی مذموم عمل ہے اور اس کی آفات بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور تکبر سے بے شمار آفات جنم لیتی ہیں۔ یوں ہی خود پسندی کی وجہ سے بندہ اپنے گناہوں کو بھولنے اور انہیں نظر انداز کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ عبادات اور نیک اعمال کو یاد رکھتا، انہیں بہت بڑا سمجھتا، ان پر خوش ہوتا، اور ان کی بجا آوری کو اندرون خانہ غیر شعوری طور پر اللہ تعالیٰ پر احسان جانتا ہے۔ جو آدمی خود پسندی کا شکار ہوتا ہے تو وہ اس کی آفات سے اندھا ہو جاتا ہے، اور جو شخص اعمال کی آفات سے غافل ہو جائے اس کی زیادہ تر محنت ضائع چلی جاتی ہے، کیونکہ ظاہری اعمال جب تک خالص اور ریاکاری وغیرہ کی آمیزش سے پاک نہ ہوں تب تک نفع بخش نہیں ہوتے۔ خود پسند آدمی اپنے آپ پر اور اپنی رائے پر مغرور ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور اس کے عذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ لہذا نعمت اور صلاحیت ملنے پر خود پسندی سے بچنا چاہیے، اور اس نعمت اور صلاحیت کے ملنے کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف منسوب کرنا چاہیے، کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک بزرگوں کا طریقہ ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان آیا تو آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف کسی کو بھیجا تاکہ وہ ان کے پاس کھانا تلاش کرے، لیکن اس نے کسی کے پاس بھی کھانا نہ پایا۔ اس پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ اس کا مالک تو ہی ہے۔ اتنے میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھنی ہوئی ایک بکری تحفے کے طور پر پیش کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے اور ہم اس کی رحمت کے منتظر ہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید پر ہونے اور شرک سے محفوظ رہنے کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا کہ
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔
ترجمہ، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین ہی کی پیروی کی، ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا ایک فضل ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یوں ہی ہمارے بزرگان دین کا معمول تھا کہ جب وہ کوئی کتاب تصنیف فرماتے تو اس میں آنے والی غلطیوں اور خطاؤں کو اپنی طرف منسوب کرتے، جبکہ غلطی اور خطا سے محفوظ رہنے کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف منسوب کرتے۔ کوئی ان کا حال پوچھتا تو اپنا حال درست ہونے کی نسبت اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف کرتے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کی پیروی کرتے ہوئے ہر نعمت اور صلاحیت کے ملنے کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف منسوب کرے اور خود پسندی سے بچے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
قال نكروا لها عرشها ناظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين.
ترجمہ: حضرت سلیمان نے حکم دیا اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کو تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا راہ نہ پانے والوں میں سے ہوتی ہے. پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما بردار ہوئے اور اسے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی. قالا: حضرت سلیمان نے حکم دیا. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تخت آ جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کی شکل و صورت کو تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنے تخت کو دیکھنے کے بعد اسے پہچان پاتی ہے یا نہیں. جبکہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تو اس وقت تخت حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود تھا. ملکہ سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے. اس جواب سے بلقیس کی عقل کا کمال معلوم ہوا. پھر ملکہ سے کہا گیا کہ یہ تیرا ہی تخت ہے، تمہیں دروازے بند کرنے، انہیں تالے لگانے اور پہرے دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ پھر ملکہ بلقیس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت صحیح ہونے کی خبر اس واقعے سے پہلے حدود کے واقعے سے اور وفد کے امیر سے مل چکی ہے اور ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کی. وصدہا اور اسے روکا، یعنی بلقیس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے یا اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے سے سورج کی پوجا نے روک رکھا تھا اور بلقیس کا تعلق اس قوم سے تھا جو سورج کی پجاری تھی اور وہ چونکہ انہی میں پلی بڑی تھی اس لیے اسے صرف سورج کی عبادت کرنا ہی آتا تھا.
قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
ترجمہ: اس سے کہا گیا صحن میں داخل ہو جاؤ تو جب اس نے اس صحن کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا دیا. سلیمان نے فرمایا یہ تو شیشوں سے جڑاؤ کیا ہوا ایک ملائم صحن ہے. اس نے عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے. قیل لہا اس سے کہا گیا، تخت میں تبدیلی کر کے ملکہ بلقیس کی عقل کا امتحان لینے کے بعد اس سے کہا گیا کہ تم صحن میں آ جاؤ. وہ صحن شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے پانی جاری تھا جس میں مچھلیاں تیر رہی تھی اور اس صحن کے وسط میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تخت تھا جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہو چکے تھے. جب ملکہ نے اس صحن کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ گہرا پانی ہے، اس لیے اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا تاکہ پانی میں چل کر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو سکے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا ایک ملائم صحن ہے. یہ سن کر بلقیس نے اپنی پنڈلیاں چھپا لی اور یہ عجوبہ دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا اور اس نے یقین کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ملک اور حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ان عجائبات سے بلقیس نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر استدلال کیا ہے. اب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب عزوجل میں نے تیری عبادت کی بجائے سورج کی عبادت کر کے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس اللہ عزوجل کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے. چنانچہ ملکہ بلقیس نے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اسلام قبول کر لیا اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو اختیار کیا. آیت میں بیان کردہ واقعے سے یہ سمجھانا بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ اشیاء جیسے نظر آئیں حقیقت میں ویسا ہونا ضروری نہیں، لہذا سورج کی پوجا کو ملکہ بلقیس جیسے درست سمجھتی آ رہی تھی وہ حقیقت میں ویسی درست نہیں بلکہ مکمل طور پر خلاف حقیقت و خلاف حق تھی۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔
ترجمہ: اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ جھگڑا کرتے ہوئے دو گروہ بن گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بے شک ہم نے بھیجا، یہاں سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس واقعے کی بعض تفصیلات اس سے پہلے سورہ آراف آیت نمبر 73 تا 79، سورہ ہود آیت نمبر 61 تا 68، سورہ شعرا آیت نمبر 141 تا 159 میں گزر چکی ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم حضرت صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، تو وہ اسی وقت جھگڑا کرتے ہوئے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور ان میں سے ہر گروہ اپنے آپ کو ہی حق پر کہتا تھا۔ نوٹ: اس جھگڑے کی تفصیل سورہ آراف کی آیت نمبر 75 میں بیان ہو چکی ہے۔
قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔
ترجمہ: صالح نے فرمایا اے میری قوم بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے، ہو سکتا ہے تم پر رحم کیا جائے۔ قال، صالح نے فرمایا، جب کافر گروہ نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام اگر تم رسولوں میں سے ہو تو ہمیں جس عذاب کا وعدہ دے رہے ہو اسے لے آؤ، اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا عافیت اور رحمت سے پہلے مصیبت اور عذاب کی جلدی کیوں کرتے ہو، تم عذاب نازل ہونے سے پہلے اپنے کفر سے توبہ کر کے اور ایمان لا کر اللہ تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے، ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے اور دنیا میں عذاب نہ کیا جائے۔
قالوا اطیرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون۔
ترجمہ: انہوں نے کہا ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا، صالح نے فرمایا تمہاری بد شگونی اللہ کے پاس ہے بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔
قالوا طیرنا بک،
انہوں نے کہا ہم نے تم سے برا شگون لیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اس کی وجہ سے بارش رک گئی، یوں وہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے اور بھوکے مرنے لگے۔ ان مصائب کو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تشریف آوری کی طرف منسوب کیا اور آپ علیہ السلام کی آمد کو بدشگونی سمجھتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔
قال طائركم عند الله،
فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے۔ قوم سمود کے بدشگونی لینے پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہیں جو بھلائی اور برائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اور وہ تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت میں ذکر کیے گئے حضرت صالح علیہ السلام کے قول کا معنی یہ ہے کہ تمہارے پاس جو بدشگونی آئی ہے تمہارے کفر کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ بدشگونی لینے کی مذمت: یاد رہے کہ بندے کو پہنچنے والی مصیبتیں اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی اللہ یسیر۔
ترجمہ: زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، اور کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے
ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔
ترجمہ: ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور مصیبت آنے کا عمومی سبب بندے کے اپنے برے اعمال ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ.
ترجمہ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور جب ایسا ہے تو کسی چیز سے بدشگونی لینا اور اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو اس کی نحوست جاننا درست نہیں، اور کسی مسلمان کو تو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ وہ کسی چیز سے بدشگونی لے، کیونکہ یہ تو مشرکوں کا سا کام ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ بدشگونی شرک یعنی مشرکوں کا سا کام ہے اور ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ اسے توکل کے ذریعے دور کر دیتا ہے. اوپر بیان کردہ درس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مصیبتوں اور پریشانیوں کو دوسروں کی نحوست قرار دیتے ہیں. جیسے بالفرض اگر شادی کے بعد گھر میں مسائل و مصائب شروع ہو جائیں تو سارا الزام دلہن کے سر ڈال دیا جاتا ہے کہ جب سے یہ منحوس گھر میں آئی ہے تب سے مصیبتوں نے ہمارے گھر کا رستہ دیکھ لیا ہے وغیرہ. اس طرح کی بدشگونی سخت ممنوع اور ایسی دل آزاری سخت حرام ہے. بدشگونی کا بہترین علاج، یہاں معاشرے میں رائج بدفعلیوں اور بدشگونیوں کا ایک بہترین علاج ذکر کیا جاتا ہے. چنانچہ حضرت عروہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شگون کا ذکر کیا گیا تو فرمایا، اس میں نیک فال اچھی چیز ہے، اور مسلمان کو کسی کام سے نہ روکے، جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یوں کہے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بکا، یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں لاتا اور تیرے سوا کوئی برائیاں دور نہیں کرتا، نہ ہم میں طاقت ہے اور نہ قوت مگر تیری توفیق کے ساتھ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے کوئی بری چیز اثر نہیں کرتی. بل انتم قوم، بلکہ تم ایک قوم ہو، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم ایسی قوم ہو جنہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ تم ایسی قوم ہو جو اپنے گناہوں کے باعث عذاب میں مبتلا ہوئی ہے.
وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ.
ترجمہ، اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے.
وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ،
اور شہر میں 9 شخص تھے. یہاں شہر سے مراد قوم سمود کا شہر ہے جس کا نام حجر تھا. اس قوم کے شریف زادوں میں سے 9 شخص تھے جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے فساد کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اپنی اصلاح نہ کرتے تھے. ان کا سردار کدار بن سالف تھا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کے پاؤں کی رگے کاٹنے پر متفق ہوئے تھے.
قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون.
ترجمہ، انہوں نے آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر کہا، ہم رات کے وقت ضرور صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہیں گے کہ اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے، اور بے شک ہم سچے ہیں. قالو، انہوں نے کہا، جب ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کے پاؤں کی رگیں کاٹ دیں تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں بتایا اور اس عذاب کی علامت بھی بیان کر دی. اس کے بعد ان 9 اشخاص نے آپس میں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہا کہ ہم ضرور رات کے وقت چھاپا مار کر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اولاد اور ان پر ایمان لانے والوں کو قتل کر دیں گے، پھر ان کے اس وارث سے جسے ان کے خون کا بدلہ طلب کرنے کا حق ہوگا کہیں گے کہ اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے، اس لیے ہمیں معلوم نہیں کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے، اور بے شک ہم اپنی بات میں سچے ہیں.
وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
ترجمہ، اور انہوں نے سازش کی اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے. وَمَكَرُوا، اور انہوں نے سازش کی، یعنی ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھر والوں پر شب خون مارنے کی سازش تیار کی، اور ہم نے ان کی سازش کی سزا یہ دی کہ ان کے عذاب میں جلدی فرمائی، اور وہ ہماری خفیہ تدبیر سے غافل رہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا حافظ و ناصر ہے اور انہیں لوگوں کے خفیہ شر سے بچاتا ہے.
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين.
ترجمہ: تو دیکھو کہ ان کی سازش کا کیسا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا. انا دمرناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، یعنی ہم نے ان نو شخصوں کو ہلاک کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیج دیے. جب وہ نو شخص ہتھیار باندھ کر اور تلواریں کھینچ کر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر آئے تو فرشتوں نے انہیں پتھر مارے. وہ پتھر ان لوگوں کو لگتے تھے لیکن مارنے والے نظر نہ آتے تھے. اس طرح ان نو کو ہلاک کیا اور ان کے علاوہ ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہولناک آواز سے ہلاک کر دیا. نوٹ: حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر ان نو شخصوں کے مرنے سے متعلق اور روایات بھی ہیں.
فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
ترجمہ: تو یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے عبرت کی نشانی ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً، تو یہ ان کے گھر ویران پڑے ہیں. ارشاد فرمایا کہ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد ان کے گھر ویران پڑے ہیں، اور اب ان گھروں میں اس قوم کا کوئی شخص بھی موجود نہیں، اور ان کا یہ انجام اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے اور اس کے رسول کو جھٹلا کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہوا. ارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سامنے قوم سمود کا جو واقعہ بیان فرمایا، اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی موجود ہے جو علم رکھتے ہیں. لہذا اگر آپ کی قوم کے کفار آپ کو جھٹلانے سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی قوم سمود جیسا ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو ان کے حق میں کسی طرح بہتر نہ ہوگا. وَأَنجَيْنَا، اور ہم نے بچا لیا، یعنی جو لوگ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور وہ کفر و شرک اور گناہوں سے بچتے اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے تھے، ہم نے انہیں عذاب سے بچا لیا. تفاسیر میں منقول ہے کہ ان لوگوں کی تعداد 4000 تھی، اور ان کی حقیقی تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے.
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ.
ترجمہ: اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو. ولوط، اور لوط کو، یہاں سے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. آیت میں ذکر کیے گئے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کا ایک معنی یہ ہے کہ کیا تم بدکاری پر اتر آئے ہو حالانکہ تم اس فعل کی قباحت جانتے ہو. دوسرا معنی یہ ہے کہ کیا تم بے حیائی پر اتر آئے ہو اور تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو کر اعلانیہ بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہو. تیسرا معنی یہ ہے کہ تم اپنے سے پہلے نافرمانی کرنے والوں کی تباہی اور ان کے عذاب کے آثار دیکھتے ہو پھر بھی اس بدعملی میں مبتلا ہو. نوٹ: حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی بعض تفسیرات سورہ اعراف آیت نمبر 80-84 اور سورہ ہود آیت نمبر 77-83 میں گزر چکی ہیں.
أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ.
ترجمہ: کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو بلکہ تم جاہل لوگ ہو. أَإِنَّكُمْ، کیا تم، حضرت لوط علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت پوری کرنے کے لیے جاتے ہو حالانکہ مردوں کے فطرتی تقاضے کی تسکین کے لیے عورتیں بنائی گئی ہیں، مردوں کے لیے مرد اور عورتوں کے لیے عورتیں نہیں بنائی گئیں. لہٰذا یہ فعل حکمت الہی کی مخالفت ہے. بلکہ تم جاہل لوگ ہو جو ایسا کام کرتے ہو، اور تمہیں اپنے اس فعل کے برے انجام کا اندازہ نہیں. فطرت سے بغاوت کا نتیجہ، یاد رہے کہ مردوں کے فطرتی تقاضے یعنی شرمگاہ کی شہوت پوری کرنے کا درست ذریعہ عورت ہے، اور اس میں بھی کھلی چھٹی نہیں کہ جب اور جس عورت سے دل چاہا اس سے اپنی شہوت پوری کر لی، بلکہ اس میں شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے اور کچھ اصول و قوانین نافذ فرمائے ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے بندہ عورت سے اپنا فطرتی تقاضا پورا کر سکتا ہے، اور فی زمانہ شرعی نکاح کے علاوہ عورت سے فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت نہیں، اور شرعی نکاح کر کے اپنی بیوی سے جائز طریقے کے ساتھ فطرتی تقاضا پورا کرنا انسانی فطرت کے عین مطابق اور بے شمار فوائد کا حامل ہے، جیسے انسانوں کی تعداد میں درست طریقے سے اضافہ ہونا، خاندانی نظام قائم ہونا، معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کا خاتمہ ہو کر ایک پاکیزہ معاشرے کا ترتیب پانا وغیرہ۔ اور جب سے لوگوں نے اپنی فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے معاشرے میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینا شروع کیا، مردوں کو مردوں اور عورتوں سے بدفعلی کرنے کی طرف منظم طریقے سے مائل کیا، فحاشی، عریانی اور بے حیائی کو عام کیا، عورتوں میں پردے کی ذہنیت کو ختم کر کے آزاد روش اور روشن خیالی کی سوچ کو پیدا کیا، بدفعلی اور زناکاری کو آسان سے آسان تر کیا، حتیٰ کہ بچوں کو اس کی باقاعدہ تربیت دینے کا نظام قائم کیا، تب سے ان لوگوں کا حال جانوروں سے بھی بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ لوگ انتہائی خطرناک مسائل اور مہلک امراض سے دوچار ہونے کے بعد اب اس بات پر مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ فطرت سے بغاوت ختم کر دیں اور اپنے معاشرے میں اس نظام کو رائج کریں جو فطرت کے مطابق ہے۔ اے کاش مسلمان بھی ہوش کے ناخن لیں اور یہ بھی اپنی فطرت سے بغاوت نہ کریں، اور جو بغاوت کر چکے وہ اس سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين۔
ترجمہ: تو اس کی قوم کا اس کے سوا کچھ جواب نہ تھا کہ کہنے لگے کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف بنتے ہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت کو ہم نے اسے پیچھے رہ جانے والوں میں سے مقرر کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی تو ڈرائے جانے والوں کی بارش کتنی بری تھی۔ انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ قوم لوط کا یہ قول بدباطنی کی انتہا ہے کہ اپنی خبیث حرکتوں کو برا سمجھنے اور ان سے باز آنے کی بجائے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ بھی ایسی کئی شناعتوں کا مرتکب ہو چکا ہے کہ یہاں فساق و فجار تو اپنے افعال پر فخر کرتے ہیں، جبکہ مذہب مذہبی لوگوں اور ان کے مذہبی افعال کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللہ خیر اما یشرکون۔
ترجمہ: تم کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور ان بندوں پر سلام ہو جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، کیا اللہ بہتر یا ان کے خود ساختہ شریک؟ قل، تم کہو۔ یہاں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ پچھلی امتوں کی ہلاکت پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائیں اور اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں پر سلام بھیجیں۔ چنے ہوئے بندوں سے مراد انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چنے ہوئے بندوں سے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علی رضوان مراد ہیں۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر یا ان کے خود ساختہ شریک؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا بتوں کی عبادت کرنے والے کے لیے بت بہتر ہے؟ بے شک جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اس نے خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر ہے، کیونکہ وہ انہیں عذاب اور ہلاکت سے بچاتا ہے، جبکہ عذاب نازل ہونے کے وقت بت اپنے عبادت گزاروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے بتوں کو پوجنا اور معبود ماننا انتہائی بیجا ہے۔
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔
ترجمہ: یا وہ بہتر ہے جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، تو ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درخت اگا دیتے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، یا وہ بہتر ہے جس نے آسمان و زمین بنائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی پانچ آیات کی ابتدا میں مذکور لفظ ام کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہاں ام متصلہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں ام منقطعہ ہے۔ پہلے قول کے اعتبار سے آیت کے ابتدائی لفظ ام من کا معنی یہ ہے، کیا بت بہتر ہے یا وہ خدا جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، تو ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے۔ دوسرے قول کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے کہ مشرکین جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں، بلکہ وہ بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین جیسی عظیم اور عجیب مخلوق بنائی اور تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس پانی سے جدا جدا رنگوں، ذائقوں اور شکلوں والے پھلوں وغیرہ کے باغات اگائے۔ تم اگرچہ ظاہری طور پر بیج بوتے ہو، ٹہنیاں لگاتے ہو اور ان باغات کو پانی سے سیراب کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود ان درختوں کو اگانا تمہارے لیے ممکن نہ تھا، کیونکہ ان درختوں کے اگنے اور ان کی نشو نما کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو نظام قائم فرمایا ہے، اگر وہ نظام نہ ہوتا تو درخت کس طرح اگتے؟ کیا قدرت کے یہ دلائل دیکھ کر ایسا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز ایسا نہیں کہا جا سکتا، وہ واحد ہے اور اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ جبکہ مشرکین ایسے لوگ ہیں جن کی عادت راہ حق یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے کترانا اور راہ باطل یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کو اختیار کرنا ہے۔
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل اکثرهم لا يعلمون۔
ترجمہ، یا وہ بہتر ہے جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی اور اس کے درمیان میں نہریں بنائی اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، یا وہ بہتر ہے جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی۔ آیت کے ابتدائی لفظ امن کا ایک معنی یہ ہے کہ کیا بت بہتر ہے یا وہ جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی اور اس کے درمیان میں نہریں بنائی اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مشرکین جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں، بلکہ وہ بہتر ہے جس نے زمین کو پھیلا کر ہموار کر کے اور اسے سختی اور نرمی کے درمیان متوسط بنا کر سورج کی شعاؤں کو جذب کرنے کی صلاحیت دے کر اسے رہائش کے قابل بنایا، اور زمین کے درمیان میں نہریں بنائی جن میں پانی جاری ہے، اور زمین کے لیے وزنی پہاڑوں کے لنگر بنائے جو اسے جنبش کرنے سے روکتے ہیں، اور کھاری اور میٹھے دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی تاکہ ایک کا پانی دوسرے میں داخل نہ ہو۔ ذرا غور کر کے بتاؤ تو صحیح کہ کیا کسی انسان، سورج، چاند، درخت، پتھر یا آگ میں سے کوئی اس بات پر قادر ہے کہ وہ زمین میں ان خصوصیات اور ان نعمتوں کو پیدا کر سکے؟ جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ان خصوصیات اور نعمتوں کو پیدا کر ہی نہیں سکتا تو تم صرف اسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں جو اپنے رب عز و جل کی توحید اور اس کی قدرت و اختیار کو نہیں جانتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہت بڑا ذریعہ، اس سے معلوم ہوا کہ پودوں، سمندروں اور دریاؤں کے بارے میں علم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لہٰذا جو لوگ ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں وہ دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے اکیلا معبود اور یکتا خالق ہونے کے بارے میں جان سکتے ہیں۔
امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔
ترجمہ، یا وہ بہتر جو مجبور کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارے اور برائی ٹال دیتا ہے اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یجیب المضطر، یا وہ بہتر جو مجبور کی فریاد سنتا ہے۔ آیت کے ابتدائی لفظ امن کا ایک معنی یہ ہے کہ کیا بت بہتر ہے یا وہ جو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مشرکین جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں، بلکہ وہ بہتر ہے جو مجبور و لاچار کو پکارنے پر اس کی فریاد سنتا اور اس کی حاجت روائی فرماتا ہے اور اس سے برائی ٹال دیتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور اس بات پر قادر ہی نہیں کہ وہ فقر دور کر کے مال و دولت عطا کر دے، بیماری ختم کر کے صحت دے دے اور شدت و سختی کی حالت کو آسانی میں بدل دے، اور وہ تمہیں پہلے لوگوں کی زمینوں کا وارث بناتا ہے، تم ان میں تصرف کرتے ہو اور تمہارے بعد والے تمہاری زمینوں کے وارث ہوں گے اور وہ ان میں تصرف کریں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو تمام مخلوق کو ایسی عظیم نعمتیں عطا کرے؟ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی آسان ترین حجتوں سے بہت ہی کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو، اسی لیے تم اوروں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتے ہو۔ مجبور و لاچار کی دعا۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجبوروں اور لاچاروں کی فریاد سنتا اور ان کی داد رسی فرماتا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجبور کی دعا کے بارے میں فرمایا کہ وہ یوں دعا مانگے،
اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا اله الا انت،
یعنی اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سارے کام درست فرما دے، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ مجبور اور لاچار مسلمان تو خاص طور پر یہ دعا مانگے، جبکہ عمومی طور پر ہر مسلمان کو یہ مبارک دعا بکثرت مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اپنے نفس کے حوالے نہ ہونے کا ہر مسلمان حاجت مند ہے اور اپنے کام درست ہونے کا ہر مسلمان طلبگار ہے۔
أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔
ترجمہ، یا وہ بہتر ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، اور وہ جو ہوائیں بھیجتا ہے اس حال میں کہ وہ ہوائیں اللہ کی رحمت سے پہلے خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ امن یہدیکم، یا وہ بہتر ہے جو تمہیں راہ دکھاتا ہے۔ آیت کے ابتدائی لفظ امن کا ایک معنی یہ ہے کہ کیا بت بہتر ہے یا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے اور وہ جو ہوائیں بھیجتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مشرکین جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں، بلکہ وہ بہتر ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے سفر کے دوران اندھیری راتوں میں آسمانی ستاروں کے ذریعے اور دن کے وقت زمینی علامات کے ذریعے تمہاری منزلوں اور مقاصد کی طرف راستے دکھاتا ہے، اور وہ جو ہوائیں بھیجتا ہے اس حال میں کہ وہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی بارش سے پہلے بارش کے آنے کی خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو ایسی قدرت رکھتا ہو؟ اللہ تعالیٰ خالق اور قادر ہے، اور وہ عاجز مخلوق کی شرکت سے بلند و بالا ہے۔
أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
ترجمہ، یا وہ بہتر ہے جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم فرماؤ، اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔
أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ،
یا وہ بہتر ہے جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے۔ آیت کے ابتدائی لفظ امن کا ایک معنی یہ ہے کہ کیا بت بہتر ہیں یا وہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مشرکین جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں، بلکہ وہ بہتر ہے جو مخلوق کو بغیر کسی مثال کے ابتدان پیدا فرماتا ہے، پھر مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ بنائے گا۔ کفار اگرچہ موت کے بعد زندہ کیے جانے کا اقرار اور اعتراف نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہونے والی دلیل اس لیے بیان کی گئی کہ جب وہ دوبارہ زندہ کیے جانے پر ناقابل تردید دلائل قائم ہیں تو ان کا اقرار نہ کرنا کچھ بھی قابل لحاظ نہیں، بلکہ جب کفار ابتدائی پیدائش کے قائل ہیں تو انہیں دوبارہ پیدا کیے جانے کا قائل ہونا پڑے گا، کیونکہ ابتدائی پیدائش دوبارہ پیدا کیے جانے کی انتہائی مضبوط دلیل ہے، تو اب ان کے لیے اس سے عذر و انکار کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اور وہ جو تمہیں آسمانوں سے بارش کے ذریعے اور زمین سے نباتات کے ذریعے روزی دیتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جس نے یہ کام کیے ہوں؟ ہرگز اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے فرما دیں، اگر تم اپنے اس دعوے میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہیں سچے ہو تو بتاؤ، جو صفات اور کمالات اوپر بیان کیے گئے وہ کس میں ہیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ کے سوا ایسا کوئی نہیں تو پھر کسی دوسرے کو کس طرح معبود ٹھہراتے ہو؟ یہاں ہاتو برہانکم فرما کر ان کے عاجز اور بے بس ہونے کا اظہار مقصود ہے۔
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔
ترجمہ، تم فرماؤ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا اور لوگ نہیں جانتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ قل، تم فرماؤ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے آنے کا وقت دریافت کیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور آیت کا معنی یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی غیب نہیں جانتا، اور قیامت قائم ہونے کا وقت بھی اسے ہی معلوم ہے، اور آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں اور زمین میں جتنے انسان ہیں وہ نہیں جانتے کہ انہیں دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونے سے متعلق اہم کلام۔ اس آیت میں اور اس کے علاوہ کئی آیات میں غیب کے علم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں ہم علم غیب سے متعلق ایک خلاصہ ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ آیات، احادیث اور اقوال علماء جن میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے ان کا اصل مفہوم واضح ہو، اور علم غیب سے متعلق اہل حق کے اصل عقیدے کی وضاحت ہو۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہونا بے شک حق ہے، اور کیوں نہ ہو کہ رب عز و جل فرماتا ہے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، تم فرما دو کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اور اس سے مراد وہی علم ذاتی اور علم محیط یعنی ہر چیز کا علم ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت اور اس سے مخصوص ہے۔ علم عطائی کے دوسرے کا دیا ہوا اور علم غیر محیط کے بعض اشیاء سے مطلع ہو اور بعض سے ناواقف ہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، اس سے مخصوص ہونا تو دوسرا درجہ ہے۔ اور اللہ عز و جل کی عطا سے علوم غیب غیر محیط کا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنا بھی قطعاً حق ہے، اور کیوں نہ ہو کہ رب عز و جل فرماتا ہے، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، اور فرماتا ہے، عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، اللہ عالم الغیب ہے تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوا اپنے پسندیدہ رسولوں کے، اور فرماتا ہے، وما هو على الغیب بضنین، یہ نبی غیب کے بتانے میں بخیل نہیں، اور فرماتا ہے، ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک، یعنی اے نبی یہ غیب کی باتیں ہم تم کو مخفی طور پر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کو فرماتا ہے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان تصدیق کا نام ہے اور تصدیق علم ہے، تو جس شے کا اصلا علم ہی نہ ہو تو اس پر ایمان لانا کیوں کر ممکن، لہذا ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو غیب کا علم حاصل ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے، لا يمتنع عن نكون نعلم من الغیب ما لنا عليه دلیل، یہ کہنا کچھ منع نہیں کہ ہم کو اس غیب کا علم ہے جس میں ہمارے لیے دلیل ہے۔ نسیم الریاض میں ہے، لم یکلفنا اللہ الایمان بالغیب الا وقد فتح لنا باب غیبه، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کا جب ہی حکم دیا ہے کہ اپنے غیب کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ علم غیب سے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب الدولۃ المقیہ بالمادۃ الغیبیہ، علم غیب کے مسئلے کا دلائل کے ساتھ تفصیلی بیان، اور فتاوی رضویہ کی 29 جلد میں موجود رسائل ازاحۃ العیب بسیف الغیب، علم غیب کے مسئلے سے متعلق دلائل اور بد مذہبوں کا رد، اور خالص الاعتقاد، علم غیب سے متعلق 120 دلائل پر مشتمل ایک عظیم کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔
بل ادارک علمهم فی الآخرة بل هم فی شک منها بل هم منها عمون۔
ترجمہ، کیا کافروں کا علم آخرت کے بارے میں مکمل ہو چکا ہے؟ بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ بل ادارک علمهم فی الاخرہ، کیا کافروں کا علم آخرت کے بارے میں مکمل ہو چکا ہے؟ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کافروں کا علم آخرت کے بارے میں مکمل ہو چکا اور انہیں قیامت قائم ہونے کا علم و یقین حاصل ہو گیا جو وہ اس کا وقت دریافت کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو اس کی طرف سے شک میں ہیں، انہیں ابھی تک قیامت کے آنے کا یقین نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے جاہل ہیں اور بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دلائل کو سمجھ نہیں سکتے۔
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين.
ترجمہ: اور کافروں نے کہا کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ بے شک یہ وعدہ ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو دیا گیا تھا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں. وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں نے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جب مرنے کے بعد ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ بے شک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو وعدہ ہمیں دیا گیا ہے، پچھلے زمانوں میں یہی وعدہ ہمارے باپ داداؤں کو بھی دیا گیا تھا، لیکن وہ تو دوبارہ زندہ نہیں ہوئے اور نہ ہرگز ہوں گے. یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں جنہیں رستم و اسفندیار کے قصوں کی طرح ان لوگوں نے لکھا ہے.
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ.
ترجمہ: تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا. قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے اور اسے جھٹلانے والے ان کافروں سے فرما دیں کہ اگر تمہارے گمان کے مطابق یہ وعدہ جھوٹی کہانی ہے تو تم جھٹلانے والوں کی سرزمین جیسے حجر اور احکاف وغیرہ میں چل کر دیکھ لو کہ ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا. وہ لوگ اپنے انکار کے سبب طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک کر دیے گئے، اور اگر تم بھی ان جیسی روش سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی ان لوگوں جیسا ہو سکتا ہے، اور تم پر بھی ان کی طرح کا کوئی عذاب نازل ہو سکتا ہے. اجڑی بستیاں عبرت کے نشان ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ برباد شدہ قوموں کی اجڑی بستیاں لوگوں کے لیے عبرت کے نشان ہیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ جن مقامات پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا وہاں کے رہنے والوں کے احوال اور ان کے دردناک انجام پر غور کریں، اور ان کی اجڑی ہوئی اور ویران بستیوں کو دیکھ کر عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی نافرمانی کرنے سے محفوظ فرمائے. آمین.
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون.
ترجمہ: ارے حبیب، تم ان پر غم نہ کرو اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہو. ولا تحزن عليهم، اور تم ان پر غم نہ کرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کے اعراض کرنے، آپ کو جھٹلانے اور اسلام سے محروم رہنے کے سبب ان پر غم نہ کھائیں، کیونکہ ان کے برے اختیار کی وجہ سے ان کی قسمت میں ہی کفر کرنا لکھا ہے، اور آپ ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمانے والا اور آپ کا مددگار ہے.
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ.
ترجمہ: اور کافر کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. تم فرماؤ: ہو سکتا ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو. وَيَقُولُونَ، اور کافر کہتے ہیں. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں اگر آپ عذاب نازل ہونے کے وعدے میں سچے ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے فرما دیں کہ جس عذاب کے نازل ہونے کی تم جلدی مچا رہے ہو، ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو اور تمہارے قریب پہنچ چکا ہو، چنانچہ وہ عذاب بدر کے دن ان پر آ ہی گیا اور باقی عذاب وہ موت کے بعد پائیں گے.
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ.
ترجمہ: اور بے شک تیرا رب لوگوں پر فضل والا ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اور بے شک تمہارا رب یقیناً جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب. ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک تیرا رب عز و جل لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، اسی لیے عذاب میں تاخیر فرماتا ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا حق نہیں مانتے اور شکر گزاری نہیں کرتے اور اپنی جہالت کی وجہ سے عذاب نازل ہونے کی جلدی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پوشیدہ اور اعلانیہ عداوت رکھنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں مکاریاں کرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ انہیں اس کی سزا دے گا۔
وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔
ترجمہ: اور آسمانوں اور زمین میں جتنے غیب ہیں سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔ وَمَا مِن غَائِبَةٍ، اور جتنے غیب ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین میں جتنے غیب ہیں سب ایک بتانے والی کتاب لوح محفوظ میں ثبت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنہیں ان کا دیکھنا میسر ہے ان کے لیے ظاہر ہیں۔ گناہ چھوڑنے اور دل کو باطنی امراض سے پاک رکھنے کی ترغیب۔ اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا اور اس کے تمام افعال پر مطلع ہے، اگرچہ وہ اپنے افعال کو مخلوق سے چھپانے کی انتہائی کوشش کر لے۔ نیز ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا دل کسی کے بارے میں بغض، حسد، کینہ اور عداوت وغیرہ سے صاف ہو، کیونکہ اس کے دل میں چھپی ہوئی ان چیزوں کو بھی اس کا رب تعالی جانتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ ترجمہ: وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ: اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، بے شک وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:
يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إلا من أتى الله بقلب سليم۔
ترجمہ: جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو اسی چیز کی تعلیم دی ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کسی صحابی کے بارے میں مجھ سے شکایت نہ کرے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھر سے ان کی طرف اس طرح نکلوں کہ میرا دل صاف ہو اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی رنجش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے اور اپنے دلوں کو باطنی امراض سے پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون وانه لهدى ورحمه للمؤمنين۔
ترجمہ: بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں ذکر فرماتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن۔ اہل کتاب نے دینی امور میں آپس میں اختلاف کیا، جس کی وجہ سے ان کے بہت سے فرقے بن گئے اور آپس میں لان تان کرنے لگے، تو قرآن کریم نے ان کے اختلافی امور کو حقیقت کے مطابق ایسے شاندار انداز میں بیان کیا کہ اگر اہل کتاب انصاف کریں اور اسے قبول کریں اور اسلام لائیں تو ان میں یہ باہمی اختلاف باقی نہ رہے۔
ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین۔
ترجمہ: بے شک تمہارا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور وہی عزت والا علم والا ہے، تو تم اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک تم روشن حق پر ہو۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک تمہارا رب ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، بنی اسرائیل کے جو لوگ دینی امور میں باہم اختلاف کر رہے ہیں، آپ کا رب عز و جل اپنے حکم سے قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور آپ کا رب عز و جل ہی عزت والا اور غلبے والا ہے۔ اس لیے کوئی اس کے حکم اور فیصلے کو رد نہیں کر سکتا، اور آپ کا رب عز و جل ہی تمام اشیاء کا علم رکھنے والا ہے۔ لہٰذا اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور ان کی عداوت و دشمنی کی پرواہ نہ کریں، بے شک آپ روشن حق پر ہیں۔
اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔
ترجمہ: بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ دے کر پھر رہے ہوں۔
اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى،
بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے دل مردہ ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے اور وہ لوگ کفار ہیں۔ اور ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں کفار کو زندہ ہونے اور حواس درست ہونے کے باوجود مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ آیت اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى سے مردوں کے نہ سننے پر استدلال کرنے والوں کا رد۔ بعض حضرات اس آیت سے مردوں کے نہ سننے پر استدلال کرتے ہیں، ان کا استدلال غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کفار کو مردہ فرمایا گیا اور ان سے بھی مطلقاً ہر کلام سننے کی نفی مراد نہیں ہے، بلکہ واعظ و نصیحت اور کلام ہدایت قبول کرنے کے لیے سننے کی نفی ہے، اور مراد یہ ہے کہ کافر مردہ دل ہیں کہ نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، مردوں سے مراد کفار ہیں، اور یہاں مطلق سننے کی نفی نہیں بلکہ معنی یہ ہے کہ ان کا سننا نفع بخش نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں سننے کی نفی نہیں بلکہ سنانے کی نفی ہے، اور اگر سننے کی نفی مان لی جائے تو یہاں یقیناً سننا قبول کرنے کے لیے سننے اور نفع بخش سننے کے معنی میں ہے۔ باپ اپنے عاقل بیٹے کو ہزار بار کہتا ہے وہ میری نہیں سنتا، کسی عاقل کے نزدیک اس کے یہ معنی نہیں کہ حقیقتاً کان تک آواز نہیں جاتی، بلکہ صاف یہی کہ سنتا تو ہے مانتا نہیں، اور سننے سے اسے نفع نہیں ہوتا۔ آیا کریمہ میں اسی معنی کے ارادے پر ہدایت شاہد کے کفار سے نفع اٹھانے ہی کی نفی ہے، نہ کہ اصل سننے کی نفی۔ خود اسی آیا کریمہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى کے تتمہ میں ارشاد فرماتا ہے، اِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ، تم نہیں سناتے مگر انہیں جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں تو وہ فرما بردار ہیں۔ اور پر ظاہر کے واضح نصیحت سے نفع حاصل کرنے کا وقت یہی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد نہ کچھ ماننے سے فائدہ نہ سننے سے حاصل۔ قیامت کے دن سبھی کافر ایمان لے آئیں گے، پھر اس سے کیا کام؟ تو حاصل یہ ہوا کہ جس طرح مردوں کو واعظ سے کوئی فائدہ نہیں، یہی حال کافروں کا ہے کہ لاکھ سمجھائیے نہیں مانتے۔ مردوں کے سننے کا ثبوت، کثیر احادیث سے مردوں کا سننا ثابت ہے۔ یہاں بخاری شریف اور مسلم شریف سے دو احادیث ذکر کرتے ہیں جن میں مردوں کے سننے کا ذکر ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ دفن کر کے پلٹتے ہیں تو بے شک وہ یقیناً تمہارے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کفار بدر کی قتل گاہیں دکھاتے تھے کہ یہاں فلاں کافر قتل ہوگا اور یہاں فلاں، جہاں جہاں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا وہیں وہیں ان کی لاشیں گری۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ان کی لاشیں کنویں میں بھر دی گئیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے اور ان کفار کو ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر پکارا اور فرمایا، جو سچا وعدہ خدا اور رسول نے تمہیں دیا تھا وہ تم نے بھی پا لیا، کیونکہ جو حق وعدہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا میں نے تو اسے پا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان جسموں سے کیوں کر کلام کرتے ہیں جن میں روحیں نہیں؟ ارشاد فرمایا، جو میں کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سنتے، لیکن انہیں یہ طاقت نہیں کہ مجھے لوٹ کر جواب دیں۔ نوٹ: مردوں کے سننے سے متعلق مسئلے کی مزید تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی نویں جلد میں موجود رسالہ حیات المواد فی بیان سماع الاموات، مردوں کی سماعت کے بیان میں مفید رسالہ کا مطالعہ فرمائیں۔ ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ تم بہروں کو پکار سنا سکتے ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کفار کو جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے اس سے انتہا درجے کے اعراض اور روح گردانی کی وجہ سے وہ مردے اور بہرے کی طرح ہو گئے ہیں۔ تو جس طرح مردے اور سننے سمجھنے سے کافر بہرے کو حق کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح ان کافروں کو حق کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔
وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ۔
ترجمہ: اور تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دینے والے نہیں، تم تو اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ فرما بردار ہے۔
وما انت بهاد العمی،
اور تم اندھوں کو ہدایت دینے والے نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے اور اس کے دل کو ایمان سے اندھا کر دیا، آپ اسے گمراہی سے نکال کر ہدایت نہیں دے سکتے۔
ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا،
تم تو اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی آپ صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جن کے پاس سمجھنے والے دل ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان کی سعادت سے بہرہ اندوز ہونے والے ہیں اور وہ مخلص مسلمان ہیں۔
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔
ترجمہ، اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ،
اور جب ان پر بات آ پڑے گی۔ مفسرین نے بات آ پڑنے کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک، جب کفار پر عذاب آنا واجب ہو جائے گا۔ نمبر دو، جب ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب کا وقوع لازم ہو جائے گا۔ نمبر تین، جب ان پر حجت پوری ہو جائے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ اس وقت ہوگا جب کفار کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی، اور یہ امید قیامت قائم ہونے سے پہلے آخری زمانے میں ختم ہوگی۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، بات سے مراد وہ ہے جس کا کفار سے وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت قائم ہونا اور عذاب لازم ہونا، اور بات آ پڑنے سے مراد اس کا حاصل ہونا ہے۔ آیت سے مراد یہ ہے کہ قیامت قریب ہو جائے گی اور اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی، اور اس وقت توبہ نفع نہ دے گی۔
اخرجنا لهم دابۃ من الارض،
ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے، یعنی جب کفار پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جسم والا جانور نکالیں گے جو لوگوں سے فصیح و بلیغ کلام کرے گا اور کہے گا،
ھذا مؤمن وھذا کافر،
یعنی یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔
دابۃ الارض کا تعارف،
اس جانور کو دابۃ الارض کہتے ہیں۔ اس جانور کے بارے میں صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ یہ عجیب و غریب شکل کا جانور ہوگا۔ کوہ صفا سے برآمد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا، ایمانداروں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا سے نورانی خط کھینچے گا، اور کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا۔ اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔ اس آیت کے بارے میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ کلام دابۃ الارض کا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ جانور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے لوگوں سے کہے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ہم یہ جانور اس لیے نکالیں گے کہ لوگ قرآن پاک پر ایمان نہ لاتے تھے، جس میں مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور حساب و عذاب کا بیان ہے۔
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔
ترجمہ، اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو اٹھائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے، تو ان کے پہلے لوگوں کو روکا جائے گا تاکہ ان کے بعد والے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچا تھا، یا تم کیا کام کرتے تھے؟
وَيَوْمَ نَحْشُرُ،
اور جس دن ہم اٹھائیں گے۔ یہاں سے قیامت کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دن ہم ہر امت میں سے گروہ کو اٹھائیں گے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کردہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے، تو ان کے پہلے لوگوں کو روکا جائے گا تاکہ ان کے بعد والے ان سے آ ملیں، پھر انہیں حساب کی جگہ کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب حساب کی جگہ میں حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم نے میرے رسولوں پر نازل کردہ میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچا تھا، اور تم نے ان کی معرفت حاصل نہ کی تھی، اور بغیر سوچے سمجھے ہی ان آیتوں کا انکار کر دیا۔ جب تم ان آیتوں میں غور و فکر کرنے کے اہم ترین کام میں مشغول نہ ہوئے تو تم کیا کام کرتے تھے؟ تم بیکار تو نہیں پیدا کیے گئے تھے؟
وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔
ترجمہ، اور ان پر ان کے ظلم کے سبب بات واقع ہو چکی تو وہ اب کچھ نہیں بولتے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور ان پر بات واقع ہو چکی یعنی ان کے شرک کے سبب ان پر عذاب ثابت ہو چکا تو وہ اب کچھ نہیں بولتے، کیونکہ ان کے لیے کوئی حجت اور کوئی گفتگو باقی نہیں ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ان پر عذاب اس طرح چھا جائے گا کہ وہ بول نہ سکیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کفار پر ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ بول نہ سکیں گے۔
أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔
ترجمہ، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا؟ اس آیت میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر دلیل ہے، کیونکہ جو دن کی روشنی کو رات کی تاریکی سے اور رات کی تاریکی کو دن کی روشنی سے بدلنے پر قادر ہے، وہ مردے کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ نیز لیل و نہار کے انقلاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کی دنیاوی زندگی کا انتظام ہے، تو یہ عبث نہیں کیا گیا بلکہ اس زندگانی کے اعمال پر عذاب و ثواب کا ترتب مقتضائے حکمت ہے۔ اور جب دنیا دار العمل ہے تو ضروری ہے کہ ایک دار آخرت بھی ہو تاکہ وہاں کی زندگانی میں یہاں کے اعمال کی جزا ملے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کاج کے لیے بنانے میں ان لوگوں کے لیے ضرور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ دن اور رات کے بنانے میں اگرچہ تمام مخلوق کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن یہاں ایمان والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ صرف ایمان والے ہی ان نشانیوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔
وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔
ترجمہ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا جائیں گے، مگر وہ جنہیں اللہ چاہے، اور سب اس کے حضور عاجزی کرتے حاضر ہوں گے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا یعنی جس دن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور میں پھونکیں گے تو اس کی آواز سن کر زمین و آسمان کے تمام جاندار خوف زدہ ہو جائیں گے اور اسی خوف کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ جنہیں اللہ چاہے، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا اور جن کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا، انہیں یہ گھبراہٹ نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ لوگ شہداء ہیں جو اپنی تلواریں
گلوں میں حمائل کیے عرش کے گرد حاضر ہوں گے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ لوگ شہداء ہیں اس لیے کہ وہ اپنے رب عزوجل کے نزدیک زندہ ہیں، انہیں اس وقت گھبراہٹ نہ پہنچے گی۔ ایک قول یہ ہے کہ سور پھونکنے کے بعد حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی باقی رہیں گے۔ وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس کے حضور عاجزی کرتے حاضر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن سب لوگ موت کے بعد زندہ کیے جائیں گے اور حساب کی جگہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔
وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔
ترجمہ، اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا، انہیں جمے ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا، بے شک وہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سور پھونکنے کے وقت پہاڑ اپنی بڑی جسامت کی وجہ سے دیکھنے میں تو اپنی جگہ ثابت اور قائم معلوم ہوں گے، اور حقیقت میں وہ بادلوں کی طرح انتہائی تیز چلتے ہوں گے، جیسا کہ بادل وغیرہ بڑے جسم چلتے تو ہیں لیکن حرکت کرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ وہ پہاڑ زمین پر گر کر اس کے برابر ہو جائیں گے، پھر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے۔
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۔
ترجمہ، جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلا ہے، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن و چین میں ہوں گے، اور جو برائی لائے گا تو ان کے چہرے آگ میں الٹے کر دیے جائیں گے۔ اے لوگو، تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ من جاء بالحسنہ، جو نیکی لائے۔ نیکی سے مراد کلمہ توحید کی شہادت ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد عمل میں اخلاص ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہر وہ نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ یعنی جنت اور ثواب ہے، اور وہ نیک لوگ قیامت کے دن کی اس گھبراہٹ سے امن و چین میں ہوں گے جو عذاب کے خوف کی وجہ سے ہوگی۔ یاد رہے کہ یہاں جس گھبراہٹ کا ذکر ہے وہ اس گھبراہٹ کے علاوہ ہے جس کا اوپر کی آیت میں ذکر ہوا ہے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لائے گا۔ یہاں برائی سے مراد شرک ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شرک لائیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے، اور جہنم کے خازن ان سے کہیں گے تمہیں تمہارے شرک اور گناہوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔
انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔
ترجمہ، مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، اور ہر شے اسی کی ملکیت ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرما برداروں میں سے رہوں۔ انما امرتو، مجھے تو یہی حکم ہوا ہے۔ قیامت کے ابتدائی واقعات اور قیامت قائم ہونے کے بعد کے چند احوال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، آپ فرما دیجئے، مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب عز و جل کی عبادت کروں، اور اپنی عبادت اس رب عز و جل کے ساتھ خاص کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، کہ وہاں نہ کسی انسان کا خون بہایا جائے،
نہ کوئی شکار مارا جائے، نہ وہاں کی گھاس کاٹی جائے،
اور ہر شے حقیقی طور پر اسی کی ملکیت ہے، اور اس ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ فرما برداروں میں سے رہوں۔ آیت میں مکہ مکرمہ کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وطن اور وحی نازل ہونے کی جگہ ہے۔
وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔
ترجمہ، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں تو جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنی ذات کے لیے ہی ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہو تو تم فرما دو کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور اے حبیب تمہارا رب اے لوگوں تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، یعنی اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں مخلوق خدا کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا رہوں تاکہ اس کے حقائق مجھ پر ظاہر ہوتے رہیں۔ تو جس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر کے ہدایت پائی تو اس نے اپنی ذات کے لیے ہی ہدایت پائی، کیونکہ اس کا نفع اور ثواب وہی پائے گا، اور جو گمراہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہ کرے اور ایمان نہ لائے تو تم فرما دو کہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور میری ذمہ داری اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا تھا، وہ میں نے انجام دے دی۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ ان نشانیوں سے مراد چاند کا دو ٹکڑے ہونا وغیرہ معجزات اور وہ سزائیں ہیں جو دنیا میں آئیں، جیسا کہ بدر میں کفار کا قتل ہونا، قید ہونا اور فرشتوں کا انہیں مارنا۔
صدق اللہ العظیم۔